الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج سورہ نور کی آیت نمبر 41 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی عظمت کے بارے میں چند چیزیں ارشاد فرمائی. چنانچہ آیت مبارکہ جو شروع ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی تسبیح اور اس کی عظمت سے شروع ہوتی ہے. ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اور پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہاں بیان فرمایا کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور پرندے بھی اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اسے پتا چلا کہ یہ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ بطور خاص فرماتا ہے کہ ہر ایک کو، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے. سبحان اللہ، یعنی تو کی اپنی نماز ہے، ان کی اپنی تسبیح ہے. آسمان کے فرشتوں کی اپنی نماز ہے، ان کی اپنی تسبیح ہے. زمین کی مخلوقات کی اپنی نماز ہے، ان کی اپنی تسبیح ہے. سب کو اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو مخلوق کے کام ہے اللہ ان سب کو جانتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم تو پرندوں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھتے، اور نہ ہی ہم ان کی تسبیح سنتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شے کی تسبیح اس کی شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں نماز اس طرح بنائی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں. پرندوں کی تسبیح اللہ نے ان کے اعتبار سے بنائی، اور پرندوں کی نماز اللہ نے ان کے اعتبار سے بنائی. اسی طرح جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں، سب اللہ کی نماز بھی پڑھتی ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں جنہیں اللہ نے بتایا، تو ہمیں ان چیزوں کا معلوم نہیں، لیکن حقیقتاً یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے. آسمان و زمین کی بادشاہت وہ بھی اللہ کی ہے. اب اس کے بعد بارش برسنے کا جو نظام ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. بارش برسنے کا نظام کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بارشوں کے برسنے کا نظام بیان فرمایا، آج کی جدید ترین سائنس بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ واقعتاً بارشوں کے برسنے کا سلسلہ یہی ہوتا ہے. اولوں کے زمین پر گرنے کی جو صورت ہے وہ یہی والی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي صَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے، اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کے نور کو لے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا سلسلہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی سے بادلوں کو چلاتا ہے، بادل بڑی نرمی سے چلتے آ رہے ہیں، ایسے چلتے جا رہے ہوتے ہیں جس طرح کوئی اونٹ یا کوئی گائے یا کوئی جانور جو ہے وہ بڑے مزے سے چلتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بادلوں کو یوں نرمی کے ساتھ چلاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر یہ بادل آپس میں مل جاتے ہیں، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، یہ بادل آپس میں ملتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تہ در تہ بنا دیتا ہے، ایک کے اوپر دوسرا بادل، دوسرے کے اوپر تیسرا بادل، اور پھر اس میں سے بارش نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ اولے اتارتا ہے۔ آسمان میں موجود، اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ یہاں پر آسمان سے مراد وہی بادل ہیں، وہ جو بالائی کرے ہیں زمین کے، وہاں پر برف کے پہاڑ ہیں، جیسے یہ بھی جدید سائنس سے ثابت ہیں کہ برف کے پہاڑ ہیں اوپر، اور ان سے جو ہے وہ نیچے آتے آتے جو ہے وہ برف کے اولے جو ہے وہ ہمارے اوپر گرتے ہیں، زمین کے اوپر آتے ہیں۔ اور اگر اس کی تعبیر یہ بھی کریں آسمانوں میں، جو حقیقی آسمان ہیں ان میں یہ برف کے پہاڑ ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اولے اتارتا ہے، تو اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس آسمان کے جو برف کے پہاڑ ہیں وہاں سے جو اترتے ہیں وہ ہمیں نظر بھی آئیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے اتارتا ہے، ہمیں نظر تھوڑی آتے، تو اللہ تعالیٰ وہی حقیقی آسمانوں سے برف کے اولے اتارتا ہے، پھر وہ زمین میں انہی پہاڑوں کے اندر سے جو ہے وہ جو زمین کے اوپر جو بادل ہیں پھر انہی کے واسطے سے وہ ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی ہمارا مراد لے لیں تو اس کے اندر کوئی ایسا محال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بادلوں کی بجلی چمکتی ہے وہ ایسی چمکتی ہے کہ لگتا ہے آنکھوں کے نور کو لے جائے، آنکھوں کی روشنی اچک کے لے جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ رات اور دن کی تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ اللہ کی عظیم قدرتوں میں سے ہے، اور اس میں بھی عبرت ہے یعنی سمجھنے کا مقام ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی قدرت سمجھنی ہو تو بعض اوقات قدرت کا ایک شاہکار ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا کہ اس کی زندگی کی اساس پانی پر ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں کوئی دو پاؤں پہ چلتا ہے، اور ان میں کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہر چیز کو جو زمین پر چلنے والی ہے اللہ نے اسے پانی سے بنایا۔ اس کا ایک مطلب تو یہی کہ ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ پانی ہی ہے۔ اب وہ پانی کس فارم کے اندر ہے، وہ کس شیپ کے اندر ہے، ہر شے کے حق کے اندر پانی کس طرح کا لیکوڈ تھا، یہ ہر ایک چیز کے اعتبار سے جدا جدا ہو جائے گا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ ہر جاندار کی زندگی میں پانی ایک بنیادی عنصر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم انسان ہیں، ہمارے بدن میں پانی ہے، یہ جب ہیٹ سٹروک چلتی ہے، جب گرمی کی شدید لہر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ وہ خشک نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، خشک پھر بھی نہیں ہوتا، کم ہو جاتا اور بندہ مر جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کس پہ ہوئی، پانی کے اوپر۔ وہ ہمارے بدن کا پانی اگر ٹوٹل ختم ہو جائے تو پھر تو ہم بالکل ہی جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں، چند سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائیں۔ ہمارے بدن کا پانی ایک لیول سے نیچے آ جائے تو ہم اسی کے اوپر مر جاتے ہیں، اس کے اوپر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر جاندار کی زندگی کی جو اساس ہے وہ پانی کے اوپر ہے۔ پھر کوئی جاندار وہ ہے جو پیٹ پر چلتا ہے، جیسے سانپ ہے پیٹ کے بل رینگتا ہے، اور کوئی وہ ہے جو دو پاؤں پہ چلتا ہے جیسے انسان ہے، कोई वो है जो चार पांव पे चलता है, जैसे ये बकरी, गाय, ऊंट, ये सब चार पांव पे चलते हैं। ये सब अल्लाह की तखलीक है, सब अल्लाह की कुदरतों के शाहकार हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा फरमाता है। अब यहां पर अल्लाह ताला की शान बयान हुई। अब इसके बाद फिर दोबारा कुछ अहकाम और कुछ मोमिनों और मुनाफिकों के अहवाल बयान किए। तो यहां पर पहले मुनाफिकों की कुछ करतूतों का बयान किया कि मुनाफिकों का रवैया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा होता था। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, वयकूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिल रसूलि व अतअना ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون। اور منافقین کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیرنے لگتا ہے، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے تو اس کی طرف خوشی خوشی جلدی سے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا انہیں شک ہے، یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ آیتوں میں کیا بیان ہوا؟ فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے بولتے ہیں ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، ہمارا رسول پہ ایمان ہے، ہم اطاعت گزار ہیں، ہم فرما بردار ہیں، لیکن اس کے باوجود حقیقتاً وہ اللہ رسول کی اطاعت سے پھرے ہوئے ہیں، تو یہ حقیقت میں مسلمان نہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اگر منافقوں کا کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ان کا ایسا معاملہ ہو کہ جسے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تاکہ اس کا فیصلہ ہو جائے، تو منافقوں کو چونکہ پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس فیصلہ جائے گا تو وہ حق کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، اگرچہ دوسری طرف کو کافر ہو اور ادھر مسلمان کہلانے والا ہو، ہاں وہ منافق ہو، تو ادھر کلمہ پڑھنے والا، دوسری طرف کھلا یہودی، کھلا کافر، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کریں گے کہ کافر کے خلاف ہی فیصلہ دیں گے اور کلمہ پڑھنے والے کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے، بلکہ آپ عدل و انصاف فرمائیں گے، جس کا حق بنتا ہے آپ فیصلہ اس کے حق میں ہی کریں گے۔ تو اب اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان میں فیصلہ فرما دیں تو ایک فریق اسی وقت منہ پھیر لیتا ہے، اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے تو خوشی خوشی جلدی سے آتے ہیں۔ تو اب فیصلہ حق میں ہے تو آ جاتے ہیں، حق میں نہ ہو تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے دلوں میں کفر و منافقت کی بیماری ہے، یا انہیں ہمارے نبی کی نبوت میں شک ہے، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں، یہ خود ہی ظالم ہے کہ جو ہمارے نبی کی نبوت میں شک کرتے ہیں۔ اب یہ تو منافق تھے، اب منافقوں کے برعکس مومنوں کا جو طرز عمل ہے اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو وہ عرض کریں گے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں فرما دیا منافق اللہ رسول کی طرف بلائیں تو بھاگ جاتے ہیں، مومن فرمایا مومن کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت بھی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ کی خشیت رکھے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب اس کے بعد پھر دوبارہ منافقوں کا دوبارہ تذکرہ شروع ہوا کہ منافق قسمیں بڑی کھاتے تھے, اللہ کی قسم ہم سچے ہیں, اللہ کی قسم ہم یہ کام کریں گے, اللہ کی قسم ہم اس طرح کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب ان کی قسموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتا ہے, فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور ان لوگوں نے پوری کوشش کر کے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اے نبی, اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکل پڑیں گے. اے محبوب تم فرماؤ کہ اے لوگوں قسمیں نہ کھاؤ, شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے, بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. جب منافقوں کو یہ بات پہنچی کہ ان کی مذمت ہو رہی ہے اور ان کے خلاف اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو رہی ہیں, تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے, یا رسول اللہ, اللہ کی قسم آپ ہمیں حکم دیں ہم اپنے گھر بار چھوڑ دیں, اپنے بیوی بچے چھوڑ دیں, آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑیں گے. تو ہر بات میں قسم کھاتے رہے کھاتے رہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تم ان سے فرماؤ کہ قسمیں نہ کھاؤ, شریعت کے مطابق اطاعت اختیار کرو, اطاعت ہونی چاہیے, اپنے عمل سے اپنے ایمان کا یقین دلاؤ, اپنی قسموں سے یقین نہ دلاؤ. تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو بہت قسمیں کھاتا ہے تو عام طور پر اس کا اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے. لوگ اس کو بولتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ قسمیں نہ کھائیں, آپ عمل کر کے دکھائیں, اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ سچے ہیں اور آپ درست کہہ رہے ہیں. قسمیں کھا کے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے بعد فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے صرف وہی ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے, اور تم پر وہ لازم ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے, اور اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے, اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے. نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اب اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو نبی کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے, لوگوں کا کام اطاعت کرنا ہے. نبی نے اپنا کام کر دیا, اے لوگوں تم اپنا کام کرو, تم اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی, نہیں اطاعت کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے. لہذا نبی اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو جائیں گے, وہ اپنی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیں گے. اب اس کے بعد اگلی آیت ہے جس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے, مکہ میں چونکہ کفار کا ظلم و ستم تھا, مدینہ منورہ آئے تو جنگیں شروع ہو گئیں. کفار نے پہلے بدر مسلط کر دی, پھر احد کا غزوہ آ گیا, پھر خندق آ گیا. تو بعد مسلمانوں نے کہا کہ یار ہماری زندگی میں سکون کب آئے گا, وہاں کافر تنگ کرتے تھے, مدینے آ گئے, اتنی دور آ گئے, گھر بار بھی چھوڑ دیے, پھر بھی جنگیں شروع ہیں, تو ہماری زندگی میں کب سکون آئے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا. چنانچہ ارشاد فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی, اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو اس امید پر کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہاں وہ جو جن صحابہ نے کہا تھا کہ ہماری زندگی میں کب سکون آئے گا، کب ہم بھی چین سے بیٹھیں گے، کب ہم بھی تھوڑا سا سکون کی زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں جو ایمان والے ہیں، جو نیک ہیں، اللہ انہیں اسی طرح زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، جیسے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، پھر بنی اسرائیل میں جو اطاعت گزار لوگ تھے اللہ نے ان کو خلیفہ بنا دیا، انہیں بادشاہتیں عطا کر دیں۔ تو اسی طرح تمہارے اندر بھی جو ایمان والے اور نیک لوگ ہیں اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلفۂ راشدین سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، اسی طرح امام حسن، یہ سارے کے سارے اللہ کے پیارے بندے تھے، یہ ایمان والے تھے اور اعمال صالحہ والے تھے۔ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اہل ایمان کو اور صالحین کو زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد اقتدار کنہیں ملا؟ انہی حضرات کو۔ تو یہ پتہ چلا کہ ان کا نیک ہونا، ان کا صالحین میں سے ہونا، ان کا اہل ایمان میں سے ہونا قرآن کی اس آیت مبارکہ سے ثابت۔ پھر فرمایا کہ اللہ ان کے دین کو زمین میں جمع دے گا، ان کو جو ہے وہ زمین میں پختگی دے دے گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ جو ابھی پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، اللہ ان کو اتنی طاقت دے دے گا کہ ان کا خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا، پھر یہ اللہ کی بندگی کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرو، زکاۃ دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور اب یہ تو ایمان والوں کا معاملہ تھا۔ اچھا، دوسری طرف کفار تھے، مسلمان تو تنگیوں میں تھے نبی پاک علیہ السلام کے اس زمانہ مبارکہ میں، دوسرے تو کفار اپنے مزے سے اپنے کھاتے پیتے زندگی گزارتے، سکون سے رہتے، انہیں نہ حملے کا ڈر نہ کچھ اور۔ تو اس پر ذہن میں سوال آتا تھا کہ کیا اللہ ان سے راضی ہے جو یہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے کہ مسلمان تکلیف میں ہیں اور کفار سکون کے اندر ہیں؟ تو اس پر ارشاد فرمایا گیا کہ کافروں کے سکون پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کے قابو سے باہر ہے، یہ اللہ کی مہلت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے۔ فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بے شک وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کافر اگر سکون سے بیٹھے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ہمارے قابو میں نہیں، وہ تو ہر وقت ہمارے قابو میں۔ بات یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، تو دنیا میں تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے، لہذا وہ تھوڑی سی مہلت والے ڈیوریشن کو یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے۔ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ اب یہاں پر منافقوں کافروں کے حوالے سے بات ہونے کے بعد، اب دوبارہ اس سورہ مبارکہ کے جو خصوصی احکام ہیں پردے کے حوالے سے، گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے، اب دوبارہ پھر انہی کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذلک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ تین اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں۔ یہ تین اوقات تمہاری شرم کے ہیں، ان تین اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں کہ بغیر اجازت گھر میں آ جائیں، وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں، اللہ تمہارے لیے یوں ہی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں جو چند خصوصی احکام ہیں وہ فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں، تمہاری باندیاں ہیں وہ، اور دوسری طرف جو چھوٹے بچے ہیں کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان کے لیے ویسے تو اجازت ہے کہ یہ بغیر اجازت گھر میں آ جائیں، کیونکہ جو غلام ہے اس کا تو آنا جانا گھر میں لگا رہے گا، اسی طرح جو بچے ہیں وہ گھروں میں آتے جاتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ تین اوقات ایسے ہیں کہ ان میں یہ بھی اجازت لے کر آئیں، وہ تین اوقات کون سے؟ فجر سے پہلے، کہ فجر سے پہلے کا وقت جو ہے وہ ایک گھر کے معاملے میں میاں بیوی کے اعتبار سے جیسا ہو سکتا ہے وہ ہر کوئی سمجھتا ہے۔ اسی طرح دوپہر کے وقت، کیونکہ دوپہر کے وقت لوگ کیلولا کرنے، یعنی دوپہر کا جو آرام ہوتا ہے وہ کرنے کے عادی، تو اس وقت بھی آدمی نے اپنے کپڑے اتارے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ایزی ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عشاء کے بعد، عشاء کے بعد بھی سونے کے لیے آدمی نے جانا ہوتا ہے، تو وہ اپنے روٹین کے کپڑوں میں نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ گھروں میں جناب بنیان پہنی ہوئی ہے اور ہلکا پھلکا لباس پہن کے آدمی سو جاتا ہے۔ تو وہ اوقات کے جن میں آدمی اپنے پردے کا، اپنے کپڑوں کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتا اپنے گھر کے ماحول کے اعتبار سے، ان اوقات میں اگر کوئی گھر میں آ جائے گا، جو بکثرت آنے والا جس کو آنے کی اجازت ہے، تو اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر بے پردگی کا شکار ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ان اوقات کے اندر، فجر سے پہلے، دوپہر میں اور عشاء کے بعد، ان اوقات میں جو کثرت سے آنے جانے والے ہیں وہ بھی اجازت لے کے آئیں، اور اس کے علاوہ پھر اجازت کی حاجت نہیں ہے، پھر ان کا آنا جانا جو ہے وہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آیت میں تین اوقات کا بطور خاص بیان کر دیا، لیکن یہاں پر ایک نقطہ قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عمومی احوال ہیں کہ عام طور پر آدمی عشاء کے بعد سوتا ہے، فجر سے پہلے وہ اٹھتا ہے، دوپہر کو آرام کرتا ہے، تو ان اوقات میں آنے والوں کو سمجھا دیا۔ لیکن اگر کسی کے سونے جاگنے کے اوقات مختلف ہیں، تو اصل مقصد تو پردے کا تحفظ ہے، ان اوقات کی تخصیص نہیں ہے، پردے کا تحفظ اصل مقصد ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ بھئی کوئی شخص رات کے 1 بجے سوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ وہ 11 بجے سو کے اٹھتا ہے، تو اب اس کے ان اوقات کا خیال کرتے ہوئے اس کے گھر میں آنے جانے کی ترکیب بنائی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بولے کہ نہیں جناب، قرآن میں چونکہ فجر کے پہلے کا آیا اور دوپہر کا اور عشاء کے بعد کا آیا، لہذا ان اوقات میں ہم خیال کریں گے، بقیہ میں نہیں۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ صورت نہ اختیار کی جائے جس میں بے پردگی کا اندیشہ ہو۔ لہذا یہ زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، لوگوں کے کلچر کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ہمارے شہر کراچی کے اندر لوگوں کے سونے جاگنے کا معمول اور ہے، پنجاب کے اندر سونے جاگنے کا معمول اور ہے، دبئی میں کچھ ہے تو یو کے میں کچھ ہے۔ تو جہاں پر جیسا معمول ہے اس کے اعتبار سے خیال اس بات کا کیا جائے کہ بے پردگی کی صورت پیدا نہ ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ پہلے نابالغ بچوں کا ذکر ہوا، اب دوبارہ فرمایا کہ جو بالغ بچے ہیں، جو بالغ لڑکے ہیں، وہ گھر میں باہر صورت اجازت لے کر آیا کریں۔ چنانچہ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے والوں نے اجازت مانگی۔ اللہ تم سے اپنی آیتیں یوں ہی بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یہاں فرما دیا کہ بچے جوان ہو جائیں تو اب وہ بھی اجازت مانگ کے ہیں۔ جوان بچہ کب ہوتا ہے؟ جو حکم شرعی ہے اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ لڑکے کو 12 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان، جو چاند کے مہینے ہیں، جو قمری سال کے اعتبار سے 12 سے 15 سال کی عمر میں جب اس سے احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہو گیا، اور اگر احتلام یا کوئی دوسری جو بلوغت کی علامت ہے وہ نہ پائی جائے، تو جب بچہ 15 سال کا ہو جائے، قمری مہینوں کے اعتبار سے، قمری سالوں کے اعتبار سے 15 سال کا ہو جائے، اسے بالغ شمار کیا جائے گا، اب اس کے اوپر بالغ کے احکام شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک درمیان میں گنجائش اور رخصت کی صورت بیان کی ہے، وہ ہے بوڑھی عورتوں کے حوالے سے، کیونکہ जो बहुत बूढ़ी घरों के अंदर दादियां नानियां और बहुत उम्र रसीदा होती हैं, तो उनका पर्दे के अहकाम उतने शदीद नहीं है जितनी जवान औरत के, क्योंकि जो बहुत बूढ़ी औरत है और जिसकी तरफ रगबत जो है वो दूसरे एतबार से, खास एतबार से नहीं होती, तो उनके लिए पर्दे के एतबार से कुछ गुंजाइश है। वो क्या है कि वो उनके लिए जवान औरतों की तरह बिल्कुल अपने आप को वो लपेट के रखना और सारे ऊपर ये वो सब पैक करके रखना, इसका ये जरूरी नहीं है। वो अपने सर को और अपने जो है ना ये कलाइयां, अपना सीना वगैरह छुपाएं। अब वो जो ऊपर से इजाफी कपड़े हैं अगर वो ना भी पहने तो उसमें कुछ हर्ज नहीं। चुनाचे फरमाया, और घरों में बैठ रहने वाली वो बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की कोई ख्वाहिश नहीं, उन पर कुछ गुनाह नहीं कि अपने ऊपर के कपड़े इजाफी चादर वगैरह उतार रखें, जबकि जीनत को जाहिर ना कर रही हूं, और उनका इससे भी बचना उनके लिए सबसे बेहतर है और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। फरमाया कि बूढ़ियां जिनमें निकाह की ख्वाहिश खत्म हो गई, मुराद ये कि मर्दों वाली रगबत उनमें खत्म हो गई, तो उन पर कुछ गुनाह नहीं कि इजाफी कपड़े जो ऊपर चादर ओढ़नी है वो भले ना भी ओढ़े, लेकिन ये है कि अपने सीने वगैरह को छुपा के रखें, अपने सर को छुपा के रखें, वो जो बहुत ज्यादा पैक करना है उसकी उनको रुख्सत हो गई। लेकिन फरमाया कि इसके बावजूद भी अगर वो औरतें भी इससे बचें, वो भी अगर पूरा पूरा पर्दा कर दे तो उनके लिए बेहतर है। मुराद ये कि इजाजत अपनी जगह है लेकिन पर्दा जितना भी होगा उतना बेहतर ही होगा। अच्छा, अब उसके बाद चूंकि घरों में दाखिल होने के अहकाम चल रहे थे तो अब उसमें एक और हुक्म बयान किया गया कि किन घरों के अंदर आदमी जाकर खाना खा सकता है। इसके पीछे इसके कई शान नज़ूल हैं, जिनमें से एक ये है कि लोग जब जिहाद पर जाते थे तो जो माजूर नाबीना सहाबी पीछे रह जाते थे, लोग अपने घरों की चाबियां उनको दे देते थे कि भाई हमारे घर का जरा ख्याल रखना, आते जाते रहना, देखते रहना। तो वो लोग, उनको थोड़ा सा हिजाब होता था कि भाई इनकी चाबियां तो हैं हमारे पास लेकिन इनके घरों में जाएं या ना जाएं। अल्लाह ताला ने वो पूरी लिस्ट बयान कर दी। वो क्या है, अब वो तफसील से बयान की। फरमाया, अंधे और लंगड़े और बीमार पर कोई पाबंदी नहीं, और तुम पर भी कोई पाबंदी नहीं कि तुम अपनी औलाद के घरों से या अपने बाप के घरों से या अपनी माँ के घर से या अपने भाइयों के घरों या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी चाबियां तुम्हारे कब्जे में है या अपने दोस्त के घर से खाने में कोई पाबंदी नहीं, तुम पर कोई पाबंदी नहीं कि तुम मिलकर खाओ या अलग अलग। फिर जब घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम करो, और ये मिलते वक्त की अच्छी दुआ है, अल्लाह के पास से मुबारक पाकीजा कलिमा है। अल्लाह यूं ही अपनी आयत तुम्हारे लिए बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। यहां पर वो सारी तफसील बयान कर दी। बेसिकली यहां पर जो है वो चार अहकाम कह लें। एक तो ये फरमाया कि अंधा लंगड़ा बीमार तंदुरुस्त लोगों के साथ मिलकर खाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। बाज़ का ये होता था कि अंधा लंगड़ा बीमार आदमी वो शर्म महसूस करता था कि यार मैं ये सेहतमंद और दूसरे लोगों के साथ बैठ के कैसे खाऊं, उनको फील होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें कोई हर्ज नहीं, अंधा है, लंगड़ा है, बीमार है, वो तंदुरुस्त लोगों के साथ मिलकर बैठ के खा सकता है। दूसरा फरमाया किन घरों के अंदर तुम जाकर खाना खा सकते हो, वो बता दिया, अपनी औलाद के, बाप के, माँ के, भाइयों के, बहनों, चचाओं के, फूफियों के, मामुओं के, खालाओं के, इस घर की चाबियां तुम्हारे कब्जे में हैं या अपने दोस्त के घर से तुम्हें खाने में पाबंदी नहीं। ये दूसरा हुक्म। तीसरा बयान फरमाया कि मिलकर खाओ या अलग अलग खाओ, दोनों तरह इजाजत। चौथा फरमाया जब घरों में दाखिल हो तो सलाम कहा करो, ये एक अच्छी दुआ है। अब यहां पर ये जो फरमाया, ये जो लिस्ट मैंने अर्ज की है कि इन घरों में जाकर खाना खाने में हर्ज नहीं, यहां पर ये याद रखने की बात है कि ये उस वक्त है जब आपस में बेतकल्लुफी हो, आपस में इतना गहरा ताल्लुक है कि उनके घर में खाना खाएंगे तो उनको कोई महसूस नहीं होगा। अगर ऐसा मामला जैसे आज के जमाने में, आज के जमाने में अगरचे यहां अभी भी बहुत सारी अच्छी सूरतें मौजूद है, लेकिन बाद अवकात ऐसा होता है कि खुद अपने भाई के घर पे घर भी जाके खाएं ना तो वो भी फील करते हैं यार क्या मुंह उठा के चला आता है, हर दूसरे दिन जो खाना खाने पहुंच जाता है, मामू अपने भांजे के घर आ गया या भांजा अपने मामू के घर चला गया तो उसके घर वाले बोल रहे होते हैं यार क्या मुंह उठा के चला आता है। तो जहां पर ऐसी अपनाइयत नहीं है, जहां पर दूरी की सूरत है, वहां एतराज करना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों के यहां जाके खाना खा सकते हैं, लेकिन ये देख लें कि वाकई उस दोस्त को बुरा ना लगे। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से वो बेचारा हंस के मुस्कुरा के हमें खाना खिला देता है, अंदर से वो बुरा वाला कह रहा था यार ये क्या भिखारी सा जो है ना दोस्त बना लिया मैंने, हर तीसरे दिन खाना खाने के लिए आ जाता है और खाने के वक्त ही नाजिल होता है। तो जहां पर ऐसी सूरत है वहां पर एतराज करना पड़ेगा। और माजरत के साथ अर्ज यह है कि हमारा जमाना बहुत ज्यादा ऐसा है, हमारे जमाने में ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है कि लोग अपनी सिर्फ बीवी और बच्चों के अंदर इतने महदूद हो जाते हैं कि इनके अलावा कोई तीसरा आएगा ना तो बुरा ही लगता है। ये बहुत ज्यादा आम हो चुका है, हत्ता के बहन भाइयों के घर जाती है तो उसकी फैमिली जो है ना वो मूड बना के बैठी होती कि यार ये क्या तीसरे दिन बच्चों को उठा के चली जाती। तो जहां पर ऐसा मुआशरा हो चुका है ये है गलत, लेकिन बहरहाल अगर ये गलत भी वाकई हो चुका है तो फिर उसका भी ख्याल करते हुए दूसरे के घर में आते जाते हुए कुछ ख्याल करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह फरमाया कि इकट्ठे खाना खाओ या अलग अलग खाओ, दोनों की इजाजत है। बाद लोग थे कि किसी को बिठाना ही नहीं साथ, मैंने अकेला ही खाना है। बाद ऐसे पक्के थे कि जनाब मेहमान के बगैर खाना नहीं है, भले सारा दिन भूखा रहना पड़े। तो उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नहीं है, खाना अलग खाओ जायज है, मिलकर खाओ जायज है, ना उसके तकल्लुफ में बहुत ज्यादा पड़ जाओ ना उसके तकल्लुफ में बहुत ज्यादा पड़ जाओ, जैसा माहौल है उसके मुताबिक तुम गुजारा कर सकते हो, अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी। घरों में दाखिल हो तो सलाम कहा करो, ये एक पाकीज़ा कलिमा है, ये अच्छी दुआ है। अस्सलामु अलैकुम कहना ये एक बड़ी अच्छी दुआ है। इसके बाद मोमिनों को बारगाह नबवी का एक अदब सिखाया गया, फरमा इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीन आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू माअहु अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू। ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं और जब किसी ऐसे काम पर रसूल के साथ हों जो उन्हें जमा करने वाला हो तो उस वक्त तक ना जाएं जब तक रसूल से इजाजत ना ले लें। बेशक वो लोग जो ए महबूब आपसे इजाजत मांगते हैं वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। फिर ए महबूब जब वो अपने किसी काम के लिए आपसे जाने की इजाजत मांगे तो तुम उनमें से जिसे चाहो इजाजत दे दो और उनके लिए अल्लाह से माफी मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ईमान वाले कैसे हैं, सरकार की बारगाह में आए तो बगैर इजाजत उठकर नहीं जाते हैं, बैठे रहते हैं, सरकार से इजाजत मांगते हैं और फिर ही अपने कामों पर जाते हैं। ये उनका अदब, उनकी तआज़ीम है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब अलैहिस्सलाम इनमें अगर लोग अपने कामों के लिए इजाजत मांगे तो तुम्हारी मर्जी है, जिसे चाहो इजाजत दे दो, ये सरकार की शान। अब उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और अदब और मुनाफिकों का एक तरीका वो बयान किया, फरमाया ला तजअलू दुआ अर रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। ए लोगो, रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा ना बना लो जैसे तुम में कोई दूसरे को पुकारता है। हम जैसे बुलाते हैं ना फुलां, जैसे किसी का नाम अगर जो है वो आमिर है तो बोलेंगे आमिर। तो फरमाया कि नबी को इस तरह ना बुलाओ कि उनका नाम मोहम्मद है तो उन्हें या मोहम्मद कह के, नहीं, अदब के साथ, ताजीम के साथ, अलकाब के साथ, मोहब्बत के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे अंदाज के साथ उन्हें बुलाओ। एक तो ये माना, दूसरा माना ये है कि नबी तुम्हें बुलाएं, नबी के पुकारने को यानी नबी के तुम्हें बुलाने को, ऐसा ना समझे जैसे एक दूसरे को बुलाते हो कि मुझे किसी ने आवाज नहीं, मेरी मर्जी सुनूं या ना सुनूं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का बुलाना ऐसा नहीं है कि उस पर सुनो या ना सुनो तुम्हारी मर्जी, नहीं, जब नबी बुलाएंगे तो आपकी बारगाह में जाना पड़ेगा, आपकी बारगाह में हाजिरी देनी होगी। तो नबी के किसी को पुकारने को ऐसा ना बना लो जैसे आपस में एक दूसरे की पुकार को समझते हो कि सुन लिया तो सुन लिया, ना सुना तो ना सुना, ऐसा नहीं। अब इसके बाद मुसलमान तो वो थे कि जो इजाजत लेके जाते थे, मुनाफिक वो थे जो खिसक जाते थे और बात सुनना, नबी पाक अलैहि सलाम की बातें सुनना उनके लिए तकलीफ दे था। तो उनका फरमाया कि बेशक अल्लाह उन लोगों को जानता है जो तुम में से किसी चीज की आड़ लेकर चुपके से निकल जाते हैं, तो रसूल के हुक्म की मुखालफत करने वाले इस बात से डरें कि उन्हें को मुसीबत पहुंचे या उन्हें दर्दनाक अजाब पहुंचे। फरमाया कि रसूल की बारगाह से इजाजत लेके जाना, ये जो चुप करके खिसक जाते हैं अल्लाह इनको जानता है, तो ये रसूल के हुक्म की मुखालफत से डरें, ऐसा ना हो कि दुनिया में मुसीबत पहुंचे या आखिरत में अजाब आए। अब इसके बाद सूरह मुबारका की जो आखिरी आयत है उसमें अल्लाह की अजमत اور قیامت کا بیان ہے. ارشاد فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, بے شک وہ اس حال کو جانتا ہے جس پر تم ہو اور اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اسی کی طرف پھیرے جائیں گے, تو اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا, اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کا خوف عطا فرمائے, محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعلیم کی توفیق عطا فرمائے, اور جو احکام اس سورہ نور کے اندر بیان کیے گئے پردے اور ادب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.